والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق والمعلن الحق بالحق العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جس انداز کی مجلس کل آپ نے سنی یقیناً اس انداز کی مجالس کے اثرات تو ہوں گے اور شاید آج ہی ہمیں اس مجلس کا خمیازہ بھگتنا پڑے، لیکن جو موضوع شروع کیا گیا تھا اس کے لیے اس انداز کی مجلس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں پر حوالہ دیا تو آخر آیت نے ایک لفظ ایسا استعمال کر دیا کہ جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شکایت کرنے والے کہ یہ کون مولانا آ گئے کہ تا سخت محتری پتا چل گیا قرآن کی آیت کے ایک لفظ سے کہ در حقیقت یہ ساری گفتگو انسان کی نادانی اور ناسمجھی کا نتیجہ ہوتی ہے. آیت کا ترجمہ سن لیجیے، مسلسل آج تیسرا دن ہے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، لیکن آج اس کے آخری لفظ کو بھی واضح کرنا. سامان سفر تیار کرو، فإن خیر الزاد تقویٰ، اور یاد رکھو کہ بہترین سامان تقویٰ. وتقونی، مجھ سے ڈرتے رہنا. یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں. دیکھیے، اگر عقل ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر ڈر پیدا ہو. یہ ناسمجھی ہے، یہ نادانی ہے، یہ بے عقلی کہ آدمی یہ چاہتا. آگے تشریف لائیے، درود بھیجے محمد والے محمد. اس لیے کہ آنے والے خطرات اس سے آدمی اسی وقت بچ سکتا ہے جب اسے پتا کہ کیا کیا خطرہ پیش آ سکتا ہے، اور اگر آدمی کان بند کر لے، بات سننے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ ہمیں زیادہ ڈرائیے نہیں، تو جو آنے والے مسائل ہیں، جو آنے والے مصائب ہیں، جو آنے والی مشکلات ہیں، کیسے آدمی اس سے بچے گا؟ یہی وجہ کہ قرآن نے بھی وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کہا کہ اے عقل رکھنے والے مجھ سے ڈرو، اور معصوم نے بھی اس حوالے سے ایک ایسی مثال دی ہے کہ وہ مثال ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے کہ عذاب قبر، عذاب آخرت 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جب اس عنوان پر مجالس شروع کی گئی تھی تو اس وقت ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہماری زبان میں اس حوالے سے لٹریچر اتنا کم تھا کہ ہر حدیث پڑھنے کے بعد لوگوں کو اس مسئلے کا جواب دینا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس کا حوالہ کیا ہے. عربی اور فارسی کی کتابوں کو لوگ حوالہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہاں تک براہ راست رسائی نہیں. اب تو الحمدللہ 40-50 سے زیادہ ان علماء عالم کی کتابیں کہ جن کے دیگر کتابوں پر ہمارے مذہب کی اساس ہے اردو میں بھی چھپ چکی. ایک سلسلہ تو اب حوالہ اتنا مشکل نہیں لیکن پھر بھی بات کو سمجھانا مشکل ہوتا. معصوم اس حوالے سے ایک ایسی مثال دی کہ جس کا تعلق ہماری اس دنیا سے چنانچہ سمجھ میں آ جائے گی بات. فرماتے ہیں علم و علمان علم الادیان و علم الابدان. دو تین مختلف معصومین کی حدیث ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بعد بھی دیگر معصومین کے حوالے سے کہ علم کی دو قسمیں. ساری دنیا کا علم دو حصوں میں, ایک علم الادیان دین کا علم, ایک علم الابدان بدن کا علم. انسان اپنے بدن کے لیے اپنی صحت کے لیے کتنا فکر مند رہتا کا علم دو. اب آ جائیے علم الابدان, بیماریاں کیسے پھیلتی, صحت کو کس چیز سے نقصان پہنچتا, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, بچے کی پیدائش کے بعد کیوں فوری طور پر اس کے ٹیکے لگوانا چاہیے. ایک سارا سلسلہ ہے جو علم الابدان بدن کا علم اس میں بیان کیا جاتا. وہاں پہ آدمی کی سمجھ میں بات آتی بھی. اور جو آدمی طبی ماہرین یا میڈیکل سائنس کے ماہرین کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تو باقی لوگ اسی کی مذمت کرتے اور اسی کو کنڈن کیا جاتا کہ بھئی یہ باتیں سنو یہ تمہارے کام کی, بعد میں پچھتاؤ گے, بعد میں نقصان اٹھاؤ گے. اور ہوتا بھی یہی, جوانی جب تک چل رہی آدمی کی لاپرواہی اور بے احتیاطی مگر جب بڑھاپا حملہ آور ہوتا تو سارے نتائج برداشت کرنا ہوتے. اب ذرا سی بھی عقل رکھنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ کیا ہوا ہے ڈاکٹرز کی عقل کو, اتنا ہمیں ڈرا رہے ہیں, فلاں چیز نہ کھانا فلاں چیز نہ کرنا کینسر ہو جائے, فلاں بے احتیاطی کرنا نہ کرنا ہارٹ کا مرض ہو جائے, فلاں خرابی سے اپنے آپ کو بچانا ایڈس ہیپیٹائٹس کڈنی پرابلم. آج کل تو فہرست بھی بڑی لمبی ہو گئی. لیکن نہ صرف یہ کہ ان باتوں کو سنجیدگی سے سنا جاتا بلکہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اپنی صحت کے بارے میں انسان کا اویئرنس بڑھ گیا. آدمی خود بھی کوشش کرتا کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر سگریٹ پینے والے کو کینسر ہو ہی جائے, ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر دیسی گھی کھانے والا ہارٹ کی یا بلڈ پریشر کی بیماریوں میں مبتلا ہو ہی جائے, ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر وہ آدمی کی جس کا پانی اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوتا جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں اسے کڈنی پرابلم ہو ہی جائے. لیکن کہاں کیا جاتا رسک, اس کے اندر امکانات اور احتمالات بڑھ جاتے ہیں. سگریٹ نہ پینے والے کو بھی کینسر ہو سکتا, سگریٹ پینے والے کے لیے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور یہ باتیں سنجیدگی کے ساتھ سنی جاتی. امام نے کہا ایک علم یہ اور ایک ہے علم الادیان, اس کا بھی یہی مسئلہ. اس میں کبھی کہاں گیا, اور کل بھی میں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا کہ کبھی کہاں گیا کہ محبان اہل بیت اس عذاب میں مبتلا ہوں گے. امکانات ہیں, چانسز ہیں. آپ نے یہ سنے اور پھر یہ سوچے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو جس طرح سے صحت کے اصول اس لیے نہیں بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو ڈرایا جائے اور آپ کو پریشان کیا جائے, اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ ہی کو آگے چل کر اس کا فائدہ ہو. اسی طرح سے یہ جو ہمارا موضوع کہ قبر اور آخرت میں کام آنے والی نیکیاں, اس کے لیے کل والی تمیز ضروری تھی کہ دیکھیے یہ خطرے پیش آ سکتے ہیں. میں نے جملہ کل اور کہا تھا کہ ایسی ہمارے پاس فقط ایک حدیث نہیں, سلسلہ ہے حدیثوں کا. اگر مجھے یہ موضوع دیا جائے کہ قبر اور آخرت میں جو عذاب کلام معصوم میں پایا جاتا, ہم غیر معصوم کے کلام کو تو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں, وہ ہمارا وقت کا ضیاع. کلام معصوم میں جو قبر اور آخرت کے حوالے سے عذاب کا پہلو پایا جاتا تو غالباً ماہ رمضان کے پورے 30 دن بھی اس کے لیے ناکافی ہوں گے. میں نے بطور تبرک یعنی برکت اور اپنے موضوع کی تغییر کے لیے کل ایک حدیث پیش کی. کیا معراج کی روایتیں لوگوں کو یاد نہیں؟ کیا خاص 11 قسم کی عورتوں والے عذاب کی روایت لوگوں کو یاد نہیں؟ کیا وہ جو کل میں نے تذکرہ کیا تھا جانوروں کی شکل میں آنے والی روایت سلسلہ شیخ عباس قمی کی کتاب مناظر الاخرہ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا برزخ چند قدم پر شہید دست غیب کی کتاب معاد شہید دست غیب کی کتاب گناہان کبیرہ جو اردو میں 7 جلدوں میں چھپی ایک سلسلہ. مگر قطعاً اور قطعاً یہ موضوع نہیں ہے کہ محبان اہل بیت کو ان کی محبت کے باوجود یہ عذاب ملے گا. کہا نہیں, یہ خطرہ اب آئی. ذرا سی تمہید اور باندھ کر آج سے موضوع شروع کیا جائے. وہ یہ کہ کل جو آپ نے سنا وہ کلام امام تھا, پرسوں جو آپ نے واقعہ سنا وہ کلام رسول تھا, اور آج آپ پھر ایک واقعہ سنیے جو شیخ بہائی علیہ الرحمہ جیسے عالم کا ہے. ہمارے سلسلے چند علماء کا تذکرہ بھی ہوگا. بہرحال یہ وہ علماء جنہوں نے ساری زندگی دین اہل بیت کو پھیلانے اور آثار اہل بیت کو ہم تک پہنچانے اور مومنین کرام کو سیرت اہل بیت پر چلانے میں گزاری, بہرحال ان کا بھی ایک احسان ہم پر ہے. چند علماء کا تذکرہ اس سلسلے کی باقی 7 مجالس میں آئے گا. شیخ بہائی 2 سال پہلے اسی عشرے میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا جو میر باقر داماد اور شیخ بہائی کے درمیان یعنی ہمارے علماء کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں محبت پائی جاتی ہے. علمی اختلاف الگ چیز, کہ آپ کہیں کہ اگر ایسی محبت تو جو مرحوم آغا خود کہتے تھے وہی امام خمینی کا فتویٰ کیوں نہ تھا, اور جو مرحوم امام خمینی کا نظریہ تھا وہی آغا خود کا فتویٰ کیوں نہ تھا, جو آغا سیستانی کا فتویٰ ہے وہی آغا خامنائی کا فتویٰ کیوں نہیں. علمی اختلافات الگ چیز, لیکن دلوں میں کتنی صفائی تھی. شاہ عباس کا جو واقعہ میں نے پڑھا وہی شیخ بھائی کے بارے میں, ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ ان دونوں کا امتحان کیا جائے اور وہ واقعہ پیش آیا. چونکہ میں سوائے شب جمعہ بلکہ شاید اس میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات پابندی وقت کے ساتھ جب یہاں آتے ہیں تو پابندی وقت ہی کے ساتھ آپ رخصت ہو, آپ کی زحمتیں نہ بڑھیں. بہت ہی مختصر, نہ صرف یہ کہ ایک مرجع عالی قدر بہترین آرکیٹیکٹ یعنی شیخ بھائی علم تعمیرات کے ایسے ماہر, جب انگریز ایران میں پہنچے تھے اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں دیکھی تھی تو ان کی عقل دنگ رہ گئی تھی. بہت سارے مسئلے تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, سمجھنے کے لیے کچھ عمارتوں کو توڑوا دیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ اسے بنا نہ سکے. ایک موم بتی کے زور پر حمام کے پانی کا سالوں سے گرم رہنا آج بھی مکے کی حد تک شیخ بہائی کے علم تعمیرات کے ماہر ہونے کا ایک ثبوت موجود. دوران حج اور عمرہ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف اس طرح کرنا کہ بایاں کندھا مسلسل دیوار کعبہ کی طرف رہے, ہمیں زگ زیگ الٹا سیدھا آڑا تیچھا چلنے کی اجازت نہیں. اور واپس یہ ایک مسئلہ کم رش میں بھی ہوتا, رش زیادہ تو خیر بات ہی اور, وہاں تو کوئی احتیاط کام نہیں آتی, لیکن جہاں رش نہ ہو تب بھی ایک مسئلہ ہوتا. 7 چکر ایک طواف اتنا وقت لگتا, آدمی ذہن کہیں بھٹک جاتا, دعائیں پڑھنے لگتا, غفلت اور بے خیالی میں بدن ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا. لیکن ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں, خانہ کعبہ کے چاروں کونے کی سیدھ میں آپ دیکھیے گا تو 2 مینار نظر آتے ہیں سوائے صفا کی طرف کی. اگر آپ ان 2 دیواروں کے بیچ میں نکاحیں جما کے چلے تو چاہے دعا پڑھ رہے, چاہے کسی سے باتیں کر رہے, چاہے ذہن بھٹک کے کہیں پہنچ جائے, چاہے بے خیالی میں دنیا بھر کی باتیں آپ کے دماغ میں آنے لگے, آپ کا کندھا کبھی بھی خانہ کعبہ سے نہیں ہٹنے پائے گا. ہمیشہ ایک کونے سے آگے بڑھی, دوسرے کونے کی سیدھ میں جو 2 مینار اس کے درمیان دیکھی. تواریخ میں لکھا کہ خانہ کعبہ کے میناروں جنہیں آج کی حکومت نے ذرا سا پھیلا دیا, پہلی بنیاد انہی شیخ بھائی نے رکھی تھی, علم ریاضی کے بہترین ماہر اور سحر و شاعر, اسلام میں جادو حرام, لیکن جادوگروں کے جادو سے لوگوں کو بچانے کے لیے بعض اوقات اجازت دی گئی ہماری ان مجالس میں, کسی ایک مجلس میں, آج کے مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس میں تھوڑا سا تذکرہ کچھ قرآن کی دعاؤں کا. جادو کا توڑ کرنے کے لیے بھی قرآن میں دعا ہے, وہ موضوع آنے دیجئے. لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ جادو کا توڑ سوائے جادو کے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا شیخ بہار. اس اعتبار سے شیعہ مراجع اور علماء میں ایک مانی ہوئی شخصیت, کتنے حوالوں سے ان شیخ بہاری کا تذکرہ کیا جائے. وہ واقعہ بھی انہی کا ہے کہ جب شاہ عباس نے ایران, ایک بات یاد رکھیے گا, سب سے بڑا مرکز تھا دشمنی اہل بیت کا, ہمیشہ سے یہ حالت نہیں تھی, سب سے بڑا مرکز, بدترین دشمنان اہل بیت یہاں رہتے تھے. لیکن شاہ عباس اعظم جب یہ چاہا کہ یہاں محبت اہل بیت پھیلائی جائے, پتا تھا کہ یہ کام صرف ایک مجتہد عالم کر سکتا, شاہ شیخ بہائی کو جنوبی لبنان سے بلایا, ان کے سپرد یہ کام کیا اور شاہ عباس ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلا. تب ایران میں ایک بڑی تبدیلی آئی. یہ سارے واقعات میں پہلے اس نمبر سے بیان کر چکا ہوں, اگر انہیں دوہراتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ پرانی بات ہی آج ہم نے سن لی, اور اگر نہیں دوہراتا ہوں تو ایک بڑا مجمع جو نیا وہ کہتا ہے کہ مولانا عشائے تو ہماری سمجھ میں ہی نہ آئے. خیر, کچھ پرانی باتیں دوہرائی جائیں گی, کچھ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ عظیم عالم اور مرجد مقدس ارض بیلی جن کا واقعہ آج کی مجلس کے آخر میں آ رہا, ان کے انتقال کے بعد یہ مرجع بنے تھے. ان کا ایک واقعہ, خیر انہوں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن ایسے آدمی سے نقل کیا کہ جس پر مکمل بھروسہ, اور خواب نہیں ہے آنکھوں دیکھی بات. شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں ایران آ چکا تھا اور اصفہان شہر ان تمام کاموں میں مشغول تھا, مرجعیت کی ذمہ داری, حوضہ علمیہ کے درس کی ذمہ داری, عام مومنین کے مسائل کا حل, اس زمانے میں ایران میں سحر و ساحری اور جادو کا بڑا رواج تھا, چنانچہ مومنین قیام کو اس سے نجات دلانا ایک بڑی مصروف زندگی تھی. آدمی تھک جاتا اور تھکن کے عالم ذرا سا اس کا دماغ تازہ ہو جائے, جسے انگریزی میں کہتے فریش ہو جائے آدمی, پھر اپنی مصروفیات سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی سرگرمی اور مشغولیت چاہیے. فرماتی میرے ایک دوست ایسے جن کے پاس جا کے بیٹھتا, وہ ایسے متقی اور پرہیزگار, علم میں شیخ بہائی سے کم تھے اور بہت کم تھے, لیکن معرفت اور تقوی کی ایک عجیب منزل. تھوڑی دیر ان کے پاس جا کے بیٹھتا, ان کی خالی بات سنتا رہتا. شیخ بہائی کی زندگی کہ سارا دن انہیں بولنا پڑتا, کبھی کبھار دل چاہتا خاموش رہو. چنانچہ اس کے پاس جا کے کچھ دیر بیٹھتا ہوں, ہفتے 15 دن, اور بالکل فریش, الفاظ کچھ میلے ہیں کچھ شیخ کے. فرماتے لیکن ایک دن جب بہت زیادہ تھکن کے عالم میں ان کے پاس پہنچا, یہ واقعہ ویسے شہید دستغیب نے بھی کتاب معاد میں لکھا اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منازل الاخرہ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا اس میں لکھا, لیکن خود شیخ بہائی نے بھی یہ واقعہ اپنے قلم سے تحریر کیا. فرماتے ہیں یہ میں بہت تھک چکا تھا, چنانچہ آج میں اس توقع کے ساتھ وہاں گیا کہ زیادہ دیر بیٹھوں گا. ان کی باتوں سے تازگی آ جاتی ہے. اصفہان شہر کے باہر ان کا مکان تھا. بعض اوقات جب آدمی دین پہ عمل کرنا چاہتا تو اپنے شہر اور گھر کے ماحول کو دیکھ کے بھی عاجز آ جاتا, اگر کہ اسلام نے منع کیا, ایسا اسلام نہیں تھا کہ جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے یا پہاڑ کی چوٹی پہ اللہ کی عبادت کر رہے. کمال تو یہی ہے کہ انہی لوگوں کے بیچ میں رہو اور عبادت کرو. لیکن ان متقی اور پرہیزگار معرفت والے بزرگ نے اپنا مکان شہر سے ذرا باہر بنوایا, جنگل میں بھی نہیں کہ وہ حرام چیز آ جائے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں, اور شہر کے بالکل بیچ میں بھی نہیں. پرانے زمانے میں قبرستان بھی شہر سے باہر بنائی جاتی تھی، چنانچہ ان کا مکان اور قبرستان آمنے سامنے تھی. ایک واقعہ یہ آپ سن رہے ہیں، یہ واقعہ ہے قبر میں کیا پریشانی آتی. اور دو یا تین دن کے بعد ملا احمد عراقی کا ایک واقعہ سنیں گے، وہ بھی ایک ایسے مومن کا ہے جن کا گھر قبرستان کے سامنے تھا. وہ پازیٹو، یہ نیگیٹو، یعنی اس میں بتایا گیا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے، اس میں آئے گا کہ قبر سے آدمی بچتا کیسے. خیر گئے ان کے پاس، لیکن آج جو جا کے بیٹھے تو وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ مزہ نہیں آ رہا ہے. جس کے لیے شیخ بہائی خاص طور پر شہر چھوڑ کے آتے، آج وہ مزہ نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا کہ وہ صاحب شیخ سے بھی زیادہ پریشان. فکر مند بات کرتے ہیں، دو جملے سر جھکا لیتے. شیخ نے گھبرا کے کہا کہ کیا بات. جواب دیا کہ آج صبح ایک ایسا منظر میں نے دیکھا کہ اب تک میرا دماغ ٹھکانے نہیں، ہوش و حواس اڑے ہوئے، آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی خواب کی بات نہیں. شیخ نے گھبرا کے کہا کہ ایسا کیا منظر دیکھا. جواب دیا کہ اپنے دستور کے مطابق آج بھی میں قبرستان میں گئے، روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں قبرستان میں جاتا ہوں اور قبر کے مردوں کو ثواب پہنچا کے آتا ہوں. ہمارا موضوع جو دراصل آج سے شروع ہونے والا، اور دس منٹ اور ٹھہر جائیے، قبر میں کام آنے والی نیکیاں، اس کے آگے چل کے دو حصے ہوں گے. ایک وہ نیکیاں جو آدمی خود کرے تو قبر میں کام آتی، ایک یہ کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس کے زندہ رشتے دار کیا نیکیاں کریں جو اس کے کام آئے، خود کرو اور گھر والوں کی طرف سے بھی. فرماتے ہیں اس میں سے ایک یہ جملہ کہ میں روزانہ جاتا ہوں، سورہ فاتحہ یا اور یہ دعائیں اسلام نے بتائیں، یہ آئیں گی آگے چل کر، آج نہیں. اسی دستور کے مطابق میں چلا، قبرستان کے گیٹ سے داخل ہوا اور پہلے میں نے چند قبریں سیدھے ہاتھ کی تھی، پھر چند قبریں الٹے ہاتھ کی. جتنا وقت ہوتا ہے الگ الگ دعائیں پڑھتا ہوں، آخر میں سب کے لیے اجتماعی دعا. داخل ہوتے پہلے تو سب کو سلام کیا، پھر گیٹ کے قریب والے قبر کے قریب جا کر میں قرآن پڑھنے لگا. ایک مرتبہ، اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی زیادہ توجہ اور مہمیت کے ساتھ کوئی دعا مانگتا یا قرآن پڑھتا تو آنکھیں ذرا بند ہو جاتی، زیادہ توجہ بڑھ جاتی. اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا تو مکروہ، لیکن باقی دعائیں وغیرہ میں حرج نہیں. اب میں ایک مرتبہ ان مردوں کے لیے جن کے قبرے اظہار ثواب کر رہا تھا، جسے عربی میں ترہین کہتے، کہ ایک مرتبہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایسی دھیلی دھیلی اور بہترین خوشبو میری ناک میں آئی کہ آج تک میں کبھی ایسی خوشبو سونگی ہی نہیں تھی. ہندوستان اور پاکستان کے مقابلے میں ایران میں خوشبو کا رواج بھی ذرا زیادہ، اور اس زمانے کا یہ تذکرہ اس وقت کو اسفہان کے شہر دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک تھا، آج کا پیرس اور نیو یارک. لیکن ایسی خوشبو آج تک میں نے نہیں سونگی. اب ذرا مجھے حیرت ہوئی، اس لیے کہ خوشبو لگا کر انسان مسجد جاتا، شادی بیاہ میں جاتا، دکان پہ جا کے بیٹھتا ہے، ملازمت پہ جاتا، قبرستان میں خوشبو لگا کر آنے کا ایسا آواز نہیں، اور ایسی خوشبو. ایک بار میں نے آنکھیں کھولی، یہ خوشبو لگا کے کون آیا، دیکھا کہ خوبصورت نوجوان شاہی لباس پہنے ہوئے، سر پہ قسم کا چھوٹا سا تاج، اور قبرستان میں داخل ہو رہا اور چل رہا ہے. کوئی اس منظر میں عجیب بات تو تھی، قبرستان میں لوگ آتے جاتے. میں نے دیکھا وہ چلتے چلتے آخر قبرستان میں جا کے روکا اور ایک قبر کے قریب کھڑا ہو گیا. ٹھیک، میں اپنے کام میں لگ گئے. فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اگلے قبر پہ گئے، یا کوئی اور سورہ یا کوئی دعا، میں اگلے قبر پہ گیا اور وہاں پہ میں ایک مرتبہ پھر دعا مانگنا چاہتا تھا کہ ویسے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں نے قبرستان کو دیکھ گھبرا گئے، یعنی ارادہ کر کے نہیں، ویسے ہی آنکھیں ادھر ادھر چلی، اس کونے کی طرف میں نے دکھائے تھے، میں گھبرا گئے. وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا. قبرستان سے جانے کا ایک ہی راستہ جس کے قریب میں کھڑا ہوں. یہ آدمی ایسی خوشبو لگا کے آیا تھا کہ میری ناک نے فوراً مجھے متوجہ کیا تھا. اگر یہ گیا ہوتا پتنی میں متوجہ ہوتا. چاروں طرف سے ایسا بھی نہیں کہ دیوار پھان کے گیا اور دیواریں نہیں اونچی, کہاں غائب ہو گیا. چاروں طرف دیکھا نظر نہیں آئے. اب قبرستان میں آیا تھا فاتحہ سے. اصل حیران تو تھی لیکن میں نے کہا اپنا اصل کام کرو. دوسری قبر کے قریب میں دعا میں مشغول کہ ایک مرتبہ میری ناک میں بدبو آئی اور ایسی بدبو کہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی سڑان یا بدبو دنیا میں کبھی ہو سکتی. گھبرا کے میں نے آنکھیں کھولی تو یہ کون آدمی قبرستان میں آ رہا ہے ایسی حالت میں. آدمی تو نظر نہیں آیا. قبرستان کے دروازے سے ایک کتا داخل ہوتا نظر آیا اور بالکل سیاہ اور کالا کتا اور شکل بھی اس کی اتنی ہیبت ناک کہ ڈر لگے. میں گھبرا کے ایک طرف ہوا لیکن کتا سیدھا آگے چلا. سارا سمے دیکھتا رہا کہاں جا رہا, واپس ادھر نہ آ جائے. دیکھے یہ میں نے دیکھا کہ اسی کونے بلکہ اسی قبر کے قریب جا کے کتا کھڑا ہو گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان کو میں نے دیکھا. خیر اتنا زیادہ فاصلہ کہ میں نے سوچا کہ اپنا کام جلدی سے کرو اور نکلو قبرستان. ایک بار ادھر سے فارغ ہوا کہ ویسے ہی یا شاید جان بوجھ کر پھر میں نے کہا اٹھ گئے. میں یہ دیکھ کے گھبرا گیا کہ وہ کتا بھی غائب ہو چکا ہے. یا ہو کیا رہا, یہ قبرستان ہے کہ کوئی تماشا گاہ؟ پہلے وہ نوجوان آیا جانے کا راستہ نکال, کتا آیا بھاگنے کا راستہ نکال. ابھی میں پریشان کھڑو کہ یکایک مجھے کتے کے بھونکنے اور نوجوان کے چیخنے کی آواز آئی. کتے کے بھونکنے سے مقصد ہے کہ واقعا کتا بھونک رہا. کبھی کبھار تو ہمارے بیان کو بھی لوگ کہتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں. اعتراضی ممبر کی وجہ سے اگلا لفظ استعمال نہیں کر رہا لیکن خیر کتا بھونک رہا اور ایک نوجوان چیخ رہا. یہ کیسا منظر کہ آدمی برداشت نہ کر سکے. میں ایک مرتبہ بھاگا اور دوڑا اس قبر کی طرف. آواز ایک ہی طرف سے آ رہی. جب میں آدھے قبرستان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے کوئی آدمی ہاتھ ٹیک کر باہر آ رہا اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہی نوجوان قبر سے باہر آتا نظر آیا جو شروع میں گیا تھا. لیکن اب بہت زخمی بدن لہو لہان, جسم سے خون جاری, لباس پھٹا ہوا, جسم کا گوشت نچا ہوا اور وہ آ رہا. خواب نہیں, مکاشفہ بھی نہیں, آنکھوں دیکھی بات. میں گھبرا کے اس کی مدد کے لیے گئے اور ایک بار اس سے کہا بھائی ہو کیا رہا, تم کون اور وہ کون کتا تھا جس نے تم پہ حملہ کیا؟ اس نے اشارہ کیا اور اسی قبر کی جانب اشارہ کیا جہاں یہ دونوں واقعات ہوئے تھے. کہا یہ جو مرنے والا ہے نا کل اسے دفن کیا گیا. ہر ایک کو معلوم کہ پہلی رات ذرا سی رعایت ملتی کہ شاید مرنے والے کے رشتے دار ہی کو نیکی بھیجوا دو. کہہ رہا کہ میں اس کے نیک اعمال, اللہ نے اس شکل میں مجھے بھیجا کے جاؤ, وہ اپنی قبر میں پہنچا ہے, تم اس کے نیک اعمال اس کی مدد کرو. اور وہ جو کالا کتا آپ کو نظر آیا تھا وہ اس کے برے اعمال تھے, وہ اسی کے اعمال تھے. گانا ہے, قیمت ہے, جھوٹ ہے, سور کھایا, سود کھایا, یہ سب کو بنا کے کتا بنائے, وہ اس کے برے اعمال. ہم دونوں اس قبر میں جمع ہو گئے لیکن افسوس مرنے والے اس کتے کو زیادہ طاقتور بنا دیا تھا اور مجھے کمزور کیا تھا. چنانچہ میں نے اپنی حد تک کوشش کی کہ مرنے والے کو بچاؤ اس کتے سے لیکن مجھ میں اتنی طاقت ہی نہ تھی. جتنا مقابلہ کر سکتا تھا مقابلہ کیا. آخر میں زخمی کرنے کے بعد کتے نے مجھے نکال دیا. اب وہ جانے اور یہ کتا جانے جو قیامت تک اس کی قبر میں رہے گا. اس کے آخر شیر سے باہر معصومین کی دو احادیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تجسم الاعمال ایک ایسی چیز ہے جو کلام ایمان سے ثابت کہ قبر کے اندر انسان کے اعمال باقاعدہ جسم بنا کے بھیجا جاتا. یاد رکھیں اللہ کوئی عذاب نہیں بھیجتا, اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا. یہ آدمی خود نیک اعمال اور برے اعمال جیسا انہیں بنا. گناہ ہر ایک سے ہوتے, ہم کوئی معصوم کوئی تھوڑی, اور بہت سارے گناہ رحمت خدا سے ویسے ہی معاف ہو جاتے اور ان سے زیادہ گناہ شفاعت معصومین سے ویسے ہی بخش دیے جاتے. لیکن اگر اس طرح سے سلسلہ کہ دن رات آدمی گناہوں میں لگا تو یہ ایفیت ہو جاتی کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کتا, اس نیک عمل کو نکالا اور اس کے بعد قیامت تک اسے تکلیف پہنچاتا رہا. یہی وجہ جنہیں ان چیزوں کی حقیقت معلوم ہے, یہی وجہ کہ ان کی زبان پر قبر کے حوالے سے ایک عجیب جملہ تھا. یہ جملہ سنیے اور میرا موضوع شروع. کیا ہے جملہ؟ ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا, ہمارے یہاں غفاری کہلاتے ہیں, لیکن بہرحال قبیلہ بنو غفار سے تعلق ہے بغیر تشدید کے. ابو ذر غفاری, پیغمبر نے ان کو لقب دیا ہے لقمان امت. من لا یحضرهم فقیل علی کتاب میں شیخ صدوق نے ان کا ایک چھوٹا سا خطبہ نقل کیا, وہ پورا خطبہ بار بار پڑھنے کے قابل. یہ معصومین کے براہ راست تربیت یافتہ صحابی, امام نے ان کے بارے میں جملہ ارشاد فرمایا کہ آسمان نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا, اور زمین نے آج تک ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا. یہ وہ ابو ذر جنہوں نے اس زمانے میں محبت اہل بیت کی خاطر زمانے کی حکومت سے بڑا ہیار ٹکرائے تھے, اگرچہ اس کے نتیجے انہیں جلا وطن کر دیا گیا. ربضہ مدینے کے قریب آج بھی یہ بستی جہاں پہ ابو ذر کی قبر ہے. ابو ذر کو اس جرم مدینے سے باہر نکال دیا گیا کہ یہ حکومت وقت اور حکمران پر اعتراض کرتا, وہاں ان کے حالات پڑھنے والے. ابو ذر نے باری اپنی بیوی, چھوٹی سی بچی اور جوان بیٹے جن کا نام شیخ صدوق نے ذر رکھا, ذر لکھا, جس کی وجہ سے یہ ابو ذر کہلاتا, ان کو لے کر رمضان کی بستی میں جلا وطن. بوڑھا باپ ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری, روایتوں میں یہ کہ سلام کا طریقہ ابو ذر سے چلا. جب پہلی مرتبہ یہ رسول سے ملے تھے تو پیغمبر کو دیکھتے ہی سلام کیا, اور وہیں سے یہ کلمہ سلام اسلام میں آیا. ان کی جوانی کے حالات پڑی, جوانی عین خانہ کعبہ کے شہر میں کھڑے ہو کر قریش مکہ کو اس وقت چیلنج کیا تھا اور ان کے بتوں کو برا کہا تھا جب اسلام تقیہ کے ماحول میں تھا, اور پیغمبر نے کہا تھا ابو ذر تم اتنے سچے انسان کہ آگے بھی جب ایسے حالات پیش آئیں گے ہر ایک کو تقیہ واجب ہو جائے گا, لیکن تمہارے لیے تقیہ نہیں. چنانچہ مدینہ کے اندر اس زمانے کے حکمران کے خلاف مسجد النبوی کے دروازے پر ایک شمشیر برہنا بن کے مسلسل ایک جہاد کرتے رہتے, نتیجے یہاں آ گئے. اور اسی عالم حرمت میں, یعنی آپ میرے انداز سے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا دل ہی چاہتا ہے کہ ان شخصیتوں کا ذرا زیادہ تذکرہ, مگر میرا موضوع خود اتنا طویل کہ اگر آج بھی میں نے اسے شروع نہ کیا تو آگے میرے لیے زحمت بڑھتی جائے گی. چنانچہ اپنے آپ پہ مجھے قابو پانا پڑ رہا, بڑا مشکل ہو رہا. اب سنیے, عالم غربت پردیش جنا وطنی جنگل میں جا کے بیٹھے اور جوان بیٹا انتقال کر گیا. بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا دفن کیا, قبر پر بیٹھے اور ایک خطبہ دیا واپس سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل, مگر اس کے وقت دو جملے نقل کر رہا. اے میرے جوان بیٹے, بوڑھا باپ تیرے غم میں مر جاتا. واپس پردیش میں جہاں کوئی بھی تسلی دینے والا نہ ہو, اے دیکھیں جوان بیٹے کا غم ایسا غم ہوتا کہ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس امتحان سے نہیں گزرے, سمجھ ہی نہیں سکتے. علی اکبر کتنے صاحب مارے بخت, مگر حسین کا جملہ تھا اکبر تمہارا تو جوان بیٹا نہیں, اس لیے تمہیں بھی صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہے کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اکبر جیسا صاحب مارے بخت اور حسین کہے کہ نہیں, صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جوان کے غم کو جو خود صاحب اولاد. ابو ذر اس امتحان سے گزرے, مگر بیٹے کی قبر میں کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ دو جملے, بیٹا تیرے غم میں تیرا بوڑھا باپ مر جاتا, مگر دو چیزوں نے مجھے زندہ رکھا. بوڑھا باپ جوان کی قبر پہ کہہ رہا کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, کوئی اور بوڑھا باپ ملے گا؟ نہیں ملے گا. مگر یہ بوڑھا باپ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں دو چیزوں کی وجہ سے, ورنہ اس سے پہلے مر جاتا. مگر دو چیزیں, پہلی چیز یہ ہمارے یہاں ایک الگ پیغام بھی کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی گھر والے اتنا غم مناتے یہ نقطہ بھول جاتے. اور وہ کیا, ابو ذر کہتے ہیں میں تجھ سے پہلے مر جاتا, دو چیزوں کی وجہ سے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. ابو ذر کیسا صاحب مانگے پاس زندگی مانگ رہا, نمبر ایک کہ بیٹا یہ خیال میرے دل میں آتا کہ تو وہاں چلا گیا جہاں تو خود اپنی کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں موجود, میں تیری زیادہ سے زیادہ مدد کروں تاکہ تیری زحمتیں کم ہو جائے. مرنے والے کا اصل غم یہ ہے کہ یہ سوچئے کہ اس وقت وہاں پہ اس کی کیا مدد کی جائے. جو فطرت انسان کی ہے اسلام نے اس میں پابندی نہیں لگائی. بوڑھا باپ بوڑھی ماں دیوار سے سر ٹکرا کے اپنے آپ کو زخمی کر دی, بیوہ سہاگ گزرنے پہ روتے روتے خرچ کھا کے گر پڑ, بچے یتیمی کی وجہ سے پریشان, یہ سب فطرت. مگر یہ تو سوچو کہ مرنے والے کی کیا مدد ہو سکتی ہے. ابوذر کہہ رہے بیٹا میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تو گیا وہاں تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا, میں تیری مدد کروں. اور دوسری بات, یہ میرا موضوع پہلا جملہ بھی آگے چل کے موضوع بنے گا لیکن اصل موضوع کا دوسری بات, جتنی زندگی اللہ مجھے دے دے میں اپنی قبر کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان جمع کروں. ابو ذر جیسا جسے مرنے میں کوئی بات نہیں, جو مرنے سے نہیں ڈرتا, جو ایسے ایسے ظالموں سے ٹکرایا اور براہ راست ٹکرایا, مکے میں سارے قریش نے حملہ کر کے زخمی کر دیا تھا, اگلے دن پھر ایسے ابو ذر اور پھر وہی جملہ کہا تھا کہ تمہارے سارے بت جھوٹے, اور مدینے میں اور پھر شام بھیجا گیا تو ہاتھی میں شام یزید کے بعد تک تھا, براہ راست مقابلہ کیا. مرنے سے نہیں ڈرتے لیکن کہہ رہے بیٹا مجھے اس لیے زندگی چاہیے تاکہ اپنے قبر کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان جمع کروں. ارباب ایمان, قبر کا سامان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ابو ذر جیسا عظیم صحابی وہ بھی کہتا, بڑھاپے میں آ کے کہتا, جلا وطن ہو کے کہتا, جوان کا نشہ اٹھا کے کہتا کہ میں اور زندگی چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کے لے جاؤں. سب سے زیادہ کام آنے والی چیز انسان کے اپنے اعمال ہے. اب ذرا دیکھیے یہ اعمال جو قبر میں کام آتے کیا کیا. لیکن اس سے پہلے ایک اصول گرہ میں باندھ لیجیے گا, وہ یہ کہ آپ جیب میں جتنے پیسے رکھیں اگر جیب پھٹی ہے تو یہ ساری محنت آپ کی ضائع جا رہی ہے. فرض کیجئے کہ آپ بہت محنت کرتے, خون پسینہ ایک کرتے, یہاں تو ویسے ہی پسینہ بہت آتا اور وہ سب آپ جمع کر رہے ہیں لیکن جیب پھٹی, پرس پھٹا, ساری محنت ضائع ہو رہی ہے. جتنی نیکیاں قبر میں کام آنے والی جو آج سے شروع ہو رہی ان سب کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں, وہ یہ کہ ایک بنیادی اصول وہ بھول گئے تو یہ ساری قبر میں کام آنے والی نیکیاں بیکار چلی جائیں گی. اور وہ اصول کیا ہے؟ پہلے ایک حدیث سنیے, اس کے بعد ایک واقعہ سنیے, اصول طے ہو جائے پھر باقی دیکھیے. اور حدیث کس کی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. دیکھیے کل کی مجلس سے بات بھی مجھے تو کمی نظر نہیں آ رہی ہے, آپ حضرات شاید کوئی کمی محسوس کریں, الحمدللہ اس کا مطلب یہ کہ واقعا صاحبان ایمان اور صاحبان عقل کا مجمع ہے. الباب یہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی, پہلے حدیث سن لی. فرماتے ہیں امام, فرماتے ہیں ایسے امام جن کا لقب بھی صادق دیا گیا ہے, فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا اپنے قبر میں جاتا ڈر رہا. دیکھیے اور کوئی بیان نہ حدیث میں ہو نہ خطبات میں ہو نہ علماء کی کتاب میں, خالی قبر کو آپ دیکھ لیجیے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ جب یہ بند ہو جاتی ہوگی تو اندر والے آدمی پہ کیا گزرتی ہوگی, کتنی تنگ ہے وہ قبر, کتنا اندھیرا ہوگا اس قبر میں اور کتنی گرمی ہوگی اس قبر میں. اب خالی ایک نگاہ آدمی ڈالے تو بغیر کسی تفصیل کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معمولی چیز نہیں, مرنے والا قبر میں پہنچا. امام کے جملے, یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور اسی سے ربط دے کے میں اپنا موضوع شروع کر رہا ہوں. مرنے والا اپنی قبر میں پہنچا اور ایک مرتبہ مرنے والے نے یہ دیکھا کہ اتنی تاریکی, اندھیرا ہی اندھیرا, ہاتھ تو ہاتھ نہ سجائی, گھبرا رہا ہے انسان, اتنی گرمی, گرمی کی شدت, ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہو تو آدمی گرمی برداشت نہیں ہوتی, یہاں تو ایئر کنڈیشن کیا پنکھا تک نہیں, اور بالکل تنہائی. انسان حیوان ناطق ہے, وہاں کوئی بولنے والا نہیں, بات کرنے والا نہیں, انتہائی گھبراہٹ کا عالم ہے کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ میری قبر میں ٹھنڈک بھی آئی, میری قبر میں روشنی بھی آئی اور میری قبر میں کچھ مجھ سے بات کرنے والے بھی آئے. سامنے سے اس نے دیکھا چھ چھ نور چلے آ رہے اور وہ خالی آئے نہیں. دیکھیے نور آئے جگمگا اٹھی قبر, نور اور نار, آگ والی روشنی وہ ہے جس میں گرمی ہوتی ہے, نور والی روشنی وہ ہوتی ہے جس میں خنکی اور ٹھنڈک ہوتی ہے, اور ایک نہیں چھ آ گئے بات کرنے والے. تینوں مسئلے الگ ہے, اندھیرا بھی نہ رہا, گرمی بھی نہ رہی, تنہائی بھی نہ رہی, مگر آنے کے بعد یہ بکھر گئے. ایسا نہیں کہ سب ایک طرف بکھر گئے, ایک اس کے سرہانے چلا گیا, ایک پائپی چلا گیا, ایک اس کے دائیں آ گیا, ایک اس کے بائیں آ گیا, ایک اس کے سامنے آ گئے, اور یہ پانچ پانچوں طرف سے اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے, اور چھٹا جو ان سب سے زیادہ نورانی تھا وہ ان پانچوں کے اوپر اس طرح سے چلا گیا جیسے سردار اپنے غلاموں پر. اس کے بعد اس نے ایک منظر دیکھا کہ میری قبر میں عذاب آنا شروع ہوئے, یہ عذاب اب نہیں پڑنا, آنا شروع ہوئے, مگر کدھر سے آئے؟ دائیں طرف سے آئے تو دائیں طرف کا نور اسے روکتا, بائیں طرف سے آئے تو بائیں طرف کا نور اسے روکتا, سرحانے سے آئے کہ پارٹی سے آئے, ہر طرف جو نور کھڑا ہے اس کا کام ہی ہے کہ آنے والے عذاب کو روکے. یہ اجمال ہے قبر میں کام آنے والی نیکیاں, اس کی تفصیل بعد میں آئی. اب اسے پہلے خود حیرت ہوئی, پہلے اسے خود حیرت ہوئی کہ یہ کون ہے جو مجھے بسانے آ گئے, میرا بیٹا نہیں, میری اولاد نہیں, میرے گھر والے نہیں, میری شریک حیات نہیں, پہلی مجلس کا آخری واقعہ سب چھوڑ کے چلے جاتے, اور یہ کون کہ جان نہ پہچان اس طرح سے آتے, میرے وہ مسئلے بھی حل کر گئے, عذاب کو بھی روک رہے ہیں. ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے خود بھی ایک دوسرے سے ہی سوال کرنا شروع کر دیا. دائیں طرف سے پوچھا گیا تم کون؟ اس نے جواب دیا میں اس مرنے والے کی نماز ہوں, میں اس کی نماز ہوں جو اس کے عذاب کو روک رہا روک رہی. بائیں طرف والے نے کہا میں مرنے والے کا روزہ ہوں. سرحانے کھڑے ہوئے نور نے کہا میں اس کا حج اور عمرہ ہوں. سینے پہ موجود نور نے کہا میں اس کی زکات. پارٹی والے نور نے کہا یہ جو مومنین کی مدد کرتا تھا, برادران ایمانی کی کمک کرتا تھا, ہر ایک کی پریشانی میں ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا, میں وہ نہیں کیوں؟ یہ سوال ان سے کس نے کی؟ مرنے والے نے نہیں کی. جو چھٹا نور ان سب کے اوپر تھا اس نے سوال کیا ایک ایک. آخر میں پانچوں نے مل کے کہا ہم نے تو اپنا تعارف کرا دیا, اب تم اپنا تعارف کراؤ, تم کون ہو؟ جو نہ صرف یہ کہ سب سے زیادہ نورانی ہو بلکہ ہم سب پر حاکم بھی ہو. ایک مرتبہ حدیث ایمان اس نے کہا کہ میں اس کے سینے میں موجود محبت اہل بیت اور ولایت اہل محمد. اور ساتھ میں ایک اور جملہ بھی کہا کہ میں یہاں ہوں اس لیے تم یہاں ہو, اگر میں یہاں نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی یہاں نہیں آ سکتا. نماز بچاتی ہے عذاب سے لیکن وہی نماز جو ولایت اہل بیت کے ساتھ ہو, حج اور عمرہ بچاتا ہے عذاب سے لیکن وہی حج اور عمرہ جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہو. ہر نیکی بچا سکتی ہے لیکن سب کی شرط یا ولیل یہ ہے پہلے ولایت آئے, یہ سب ولایت کے غلام ہیں, یہ سب ولایت کی کلیجے ہیں. محبت اہل بیت ہوگی تو ہی آئیں گے, اگر محبت نہیں ہے تو چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج و زکات ہو چاہے عمرہ ہو یہ سب بیکار. عذاب سے بچائے کیا, الٹا عذاب بڑھ جائے گا مرنے والے. خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر وہ عظیم شخصیت کے اس منبر کے حوالے سے 20 سال سے آپ ان سے استفادہ کر رہے ہیں, وہ ایک مثال دیتے ہیں اور یہ مثال آپ نے اس لیے بار بار سنی کہ ان کا بیان آپ ہر سال سنتے ہیں. میں مثال دہرانا نہیں چاہتا ہوں, صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہی حدیث ہے جسے پیش نگاہ رکھیے اور وہ مثال سنیے جو آپ سنتے ہیں صرف اشارہ, کہ اگر کوئی مر گیا اور اس کا بیٹا کسی عالم کے پاس جا کر کہے کہ باپ نماز نہیں پڑھتا, یہ پیسے لیجئے نماز پڑھوا دیجئے مل جائے گا اجر و ثواب, پیسے لیجئے اس نے حج نہیں کیا حج کروا دیجئے, پیسے لیجئے اس نے روزے نہیں رکھے روزے رکھوا دیجئے, پیسے لیجئے اس کا زکات اور خمس کا حساب, یہ ساری چیزوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ میرا باپ محب علی اور محب اہل بیت نہیں تھا, پیسے لیجئے اور محبت اہل بیت جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے, وہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. باقی عبادتوں میں کمی گھر والے پورا کر سکتے ہیں, باقی عبادتوں میں کمی نعمت کے ذریعے پوری ہو جائے گی, لیکن محبت اہل بیت وہ ہے کہ اگر اس کے بغیر اس دنیا سے گئے تو سوائے جہنم کے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں. یہی وجہ ہماری تاریخ کے ایک عظیم عالم مقدس سے اجمیری کا ایک جملہ سنی, یہ سب سے اساسی اور اہم شرط ہے. ہاں اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ انسان نماز پڑھے نہ روزہ رکھے گانے سنے آرام کھائے, نہیں, ساری نیکیاں کام آئیں گی جب یہ نیکی آپ کے پاس ہو. اب باقی نیکیاں انشاءاللہ شروع ہوں گی لیکن پہلے یہ نقطہ مکمل ہو جائے. جو میرا اپنا انداز ہے, علماء کرام قرآن کی آیتوں سے بات ثابت کرتے ہیں, محدثین حدیثیں لاتے ہیں, مقررین تاریخ اور نقطے, میرا اپنا انداز کچھ حکایتوں اور کہانیوں کا ہے کیونکہ قدنا ساتھ طالب علم. سنیے چھوٹا سا واقعہ. مقدس اردبیلی تاریخ شیعت کے وہ مرجع جن کا لقب ہی مقدس. دیکھیں ہم اور آپ کسی کو مقدس کریں وہ الگ بات ہے, ہزار دانے کی تسبیح ہو، ماتھے پہ سجدے کا نشان ہو، اللہ ہو اللہ ہو ہو، میں نے کپڑے پہنے، نہ کھائے نہ پیے، کسی جھوپڑی کے نیچے رہے، بڑا مقدس آدمی. لیکن جسے آغا خوئی مقدس کہے، امام خمینی مقدس کہے، آغا سیستانی مقدس کہے، آغا حکیم مقدس کہے، آغا برجردی مقدس کہے، ساری تاریخ تشیعوں کا مقدس، یہ ان کا لقب. جیسا کہ آپ نے تقریر کے شروع میں سنا، شیخ بہائی سے پہلے کے مرجے، اور ان دو مراجے میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جاتا کہ یہ جب چاہتے تھے زمانے کے امام سے ملاقات کر لیتے. محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے امام خمینی اور خوئی تک، ہمارے ہر مرجے کی کبھی نہ کبھی ملاقات امام سے ہوئی، مگر دو ایسے جن کے بارے میں کہا جاتا کہ کبھی نہیں، جب ان کا دل چاہتا تھا خدمت امام میں پہنچ جاتے. ایک سید مہدی بارالعلوم، وہ تو 200 سال پہلے، اور ایک مقدس انگریزی جن کا زمانہ تقریباً 350 سال پہلے کا، یہ ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا علم کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے، اور پھر جملہ سنی دیکھیے، قربت کتنی ہے علم سے، جب چاہتے ہیں پہنچ جاتے. علم کتنا، بہت ہی مشہور واقعہ، میں بھی پڑھتا رہتا ہوں اس لیے مختصر کروں. سو رہے خواب میں دو انبیاء کو دیکھا، ایک تو حضرت موسیٰ اور ایک اللہ کے رسول. حضرت موسیٰ نے ایک سوال کیا، اے سردار انبیاء، بھئی پیغمبر تو ساری کائنات کے سردار ہے، انبیاء تک کے سردار. اے سردار انبیاء، آپ کی ایک حدیث ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. دو حدیثیں، ایک میں لفظ افضل، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یہ حدیث تو معصومین کے بارے میں، اور ایک میں لفظ کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. حضرت موسیٰ خود بنی اسرائیل کے کا سردار انبیاء، آپ کا کلام ہے مان لی، یعنی یقین کام ہے، مگر وہ ہے کون سے عالم، ذرا سا ان سے تعارف جاتا. پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، اشارہ کیا مقدس کی جانب کہ ان میں سے ایک تو یہی. حضرت موسیٰ نے کہا، یہ آپ کا امتی، اجازت ہے جا کے ان کے علم کا امتحان لو. پیغمبر مسکرائے، کا اجازت. اب آئے حضرت موسیٰ، امتحان لینا ہے ان کے علم کا، مگر امتحان سے پہلے ذرا سا تعارف ہوتا ہے نا. کہا کہ اے شخص، سردار انبیاء نے تیری جانب بھیجا، میں تیرا امتحان لینے آیا ہوں، لیکن پہلے پوچھنا چاہتا ہوں تیرا نام کیا. کہا میرا نام احمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام فلاں، اجمیر میں پیدا ہوا، نجف کے اندر تعلیم حاصل کی، کربلا میں زندگی گزار رہا ہوں، یہ میرا ایڈریس ہے، یہ میرا پتہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، اس وقت سوتا اس وقت اٹھتا. حضرت موسیٰ گھبرا گئے کہ اے شخص تو ہے کون، میں نے خالی نام پوچھا تھا، اب یہ جملے میرے ہیں اور تو نے داستان ابھی حمزہ چھیڑ دی، باپ اور دادا اور پتہ اور پیدائش کہاں کی اور تعلیم اور زندگی، اور میں نے خالی نام پوچھا، اتنا لمبا جواب، ذرا عالم کی شان کے بھی خلاف ہوتا. مقدس سے اردبیلی نے کہا کہ اے کلیم خدا، ایک بات آپ بتائیے، سورہ طہٰ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں یہ کہ جب آپ اس جنگل سے گزر رہے تھے اور بیوی نے کہا کہ اندھیرا بہت ہے، آپ نے کہا روشنی لاتا ہوں، اور وہاں گئے جھاڑی کے پیچھے، تو خدا نے ایک سوال کیا تھا، وما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا. یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ وہ نبی تھے جو ڈنڈا لے کے چلتے تھے، چنانچہ اگر ہم اور آپ موسیٰ کے زمانے میں ہوتے. خیر، تو اب یہ کہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا، قرآن نے حضرت موسیٰ کا جواب نقل کیا، قال ہی عصایا اتوکل علیہا اعوذ بها علی غنم ولی فیہا مآرب اخرى. آپ نے کہا تھا یہ میرا عصا، اتوکل علیہا اس کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں، اعوذ بها غنمی اس سے اپنے جانوروں کو جمع کرتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور اس میں بہت سارے فائدے. اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا، اتنا کہنے سے کہ عصا ہے جواب ہو گیا تھا. یہ ساری تفصیلات، جانوروں کو ہانکتا ہوں اور فائدے ہیں، سہارا لگا کے بیٹھتا ہوں، یہ تفصیل کس لیے. موسیٰ نے کہا سنو، پہلے بات سمجھو، میری زندگی کا پہلا موقع تھا
کہ خدا سے بات چیت کا براہ راست موقع مل رہا, دل چاہتا تھا جتنی لمبی بات ہوتی جائے اس لیے میں بات کو پھیلاتا گیا. مقدس سے عربیلی نے کہا اور مسکرا کے کہا, اے کلیم خدا یہی مسئلہ میرے ساتھ ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نبی سے گفتگو کا میں موقع مل رہا, دل چاہ رہا ہے جتنی لمبی بات ہو جائے موقع ہے. حضرت موسیٰ واپس آ گئے, پیغمبر نے کہا یا کلیم خدا امتحان نہیں لیا, کہا کوئی ضرورت نہیں امتحان لینے کی, مجھے یقین کامل ہو گیا کہ واقعاً یہ ایسے علماء میں ہے جو میری امت کے انبیاء جیسے ہیں. یہ ہے علم. پیش خدا رتبہ کتنا, نجف کا واقعہ, ایک مرتبہ نماز شب کا وقت آیا, نماز شب فجر کی نماز سے پہلے, چنانچہ پرانا زمانہ ہے یہ پانی کا پائپ لائن وغیرہ کا سسٹم تو ہے نہیں, کنواں اور ڈول, ڈول کنویں میں ڈالا اور ایک مرتبہ ڈول کو کھینچا, کیا دیکھا, پانی نہیں ہے, سارا ڈول ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا, واپس پھینک دیا. دوبارہ ڈول ڈال کے پانی نکالنا چاہو, دوبارہ یہی جواہرات نظر آئے. جب تیسری مرتبہ جواہرات نظر آئے آنکھوں میں آنسو آ گئے, خدا بندہ یہ حقیر اور بے قیمت چیزیں لے کے کیا کروں گا, مجھے وہ پانی چاہیے کہ جس سے وضو کر کے میں تیری عبادت انجام دے سکوں. مقدس عربیلی کا تقوی کتنا, تقوی کتنا. کربلا سے نجف جانا تھا, سواری کا جانور کرائے پہ لیا, مالک نے کہا کتنا وزن رکھ کے جائیں گے, ہر جگہ پیسنجر کا الگ کرایہ وزن کا الگ, کچھ بھی نہیں, اس حالت میں جا رہا ہوں اسی حالت میں آ رہا ہوں. لیکن جب نجف میں داخل ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ سواری ساتھ ہے پیدل آ رہی, گھبرا کے کہا کہ ماجرا کیا, پیدل آنا تھا سواری کیوں نہیں, سواری نہیں تو پیدل کیوں آ. کہا جب نجف کے قریب پہنچا تو ایک برادر ایمانی نے راستہ روک لیا, ایک خط دے دیا کہ نجف میں کھلا آدمی کو پہنچائی. سواری کے مالک نے پوچھا کہ اس پہ وزن کتنا رکھنا, میں نے کہا تھا جس حالت میں ہوں اسی حالت میں جانا اور آنا, اب ایک خط میرے پاس آ گیا, اگر خط کو منع کر دیتا مومن کا دل ٹوٹ جاتا, خط لے کر سواری پر بیٹھ جاتا, مالک کو جو کرایہ دیا تھا اس کرایے کے خلاف ورزی ہوتی, دونوں کا حق جمع کرنا ہے, ایک ہی طریقہ کا خط لے لیا پیدل چلنے لگا. یہ ہے تقویٰ, وہ علم, وہ پیش خدا ان کا رتبہ. اب سنیے واقعہ, مقدس عربیلی کا انتقال ہو گیا, اتنا عظیم عالم. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, دیکھا نجف میں مولا کے روضے سے باہر نکل رہے, کہا کہ اے مقدس عربیلی مرنے کے بعد کیا گزری, جیسے یہ سوال کوئی مرحوم آغائے خوئی سے کرے, مرحوم آغائے محسن الحکیم سے کرے. علم اتنا, تقویٰ ایسا, پیش خدا رتبہ اتنا بلند, اور یہ پوچھا جائے تو ہر ایک کو پتا ہے جواب کیا ہوگا, عجیب جواب. ایک بار مولا کی زری کی جانب اشارہ کیا, کہا کوئی چیز میرے کام نہیں آئی اگر ان کی محبت نہ ہوتی, جو نجات ملی مجھے فقط اس صاحب قبر کی محبت کی وجہ سے نجات ملی. مرجے علی قد, مقدس سے عرض بیلی جیسا عظیم نائب امام جس کا علم آپ نے دیکھا, موسیٰ مان کے گئے کہ ایسا عالم کوئی نہ ہوگا, جس کا تقویٰ آپ نے دیکھا, جس کی عبادتیں آپ نے دیکھی, جس کا پیش خدا رتبہ آپ نے دیکھا, لیکن وہ بھی کہہ رہا مرنے کے بعد نہ یہ علم کام آتا, نہ یہ تقویٰ کام آتا, نہ یہ عبادتیں کام آتی اگر مولا کی محبت اس صاحب قبر کی ولایت میرے پاس نہ ہوتی. تو جو کچھ ہے وہ سب شروع ہوتا ہے نام علی سے, ختم ہوتا ہے نام علی سے. ولایت اور محبت, اس مسئلے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. جتنی عبادتیں فائدہ پہنچانے والے جتنی نے کیا, جن کا بیان پہلی بات تو آج آ گئی, سب سے بڑی, سب سے اہم, باقی بھی جتنی باتیں آ رہی ہیں وہ سب کے سب منحصر اس پر. علی کی محبت ہے دل میں تو سمجھ لو کہ نماز ہو کے روزہ, واجبات ہو کے تقویٰ, پھر کام آئے گا, اور یہ نہیں ہے تو سب بیکار, سب بیکار. کل آپ حضرات کے علم میں ہے شہادت کی رات ہے, آج جس علی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کل اسی کے پوتے دوسرے علی کا تابوت نکلے گا. مجلس کے بعد مصائب کا اختتام تابوت پر ہوگا. آپ حضرات ذرا سا وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ مومنین تو آ رہے, مگر پہلے دن جو ذرا 10 منٹ تاخیر ہو گئی اس کی وجہ سے بات شروع کرنے میں ذرا پریشانی ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے بات مکمل نہیں ہو پاتی. کل تو ویسے بھی غم کا بیان زیادہ, ماتم ہے, تابوت ہے, تو کل ذرا سا خیال کیجئے گا کہ ٹھیک 10 بجے یا 10:05 پہ میرا بیان شروع ہو جائے. بس قبر میں کام آنے والی پہلی اہم ترین افضل ترین اور باقی نیکیوں کو جمع رکھنے والی نیکی وہ ہے ولایت اہل بیت اور محبت علی. اور یاد رکھیں یہ نہ ہو تو وہی تماشا ہوتا جو میدان کربلا میں ہو رہا تھا. کوئی آدمی میرے بارے میں یہ توقع کر سکتا کہ ساری زندگی گالیاں کھاتے ہوئے گزاری اپنے قوم کی, لیکن واجبات کا بیان ممبر سے کیا, اہمیت نماز ممبر سے بتائی. کوئی توقع کر سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا جملہ کہوں جو نماز کے خلاف جائے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ نمازیں بھی ہمارے سامنے دو قسم کی آتی ہیں. ایک وہ نماز آتی ہے کہ جب نمازی شور مچا رہے کہ اے شمر جلدی سے حسین کا سر جدا کرو, اس لیے کہ ہمارا نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے. ایک وہ بھی جنہیں نماز پڑھنا ہے فرزند رسول کو ذبح کرنے کے بعد, اور ایک نماز وہ ہوتی ہے کہ ابو سمامہ سیناوی آسمان کو دیکھتے ہیں, عاشور کی دو پہر ہوتی ہے, مولا وقت نماز آ گیا, ایک نماز اور آپ کے ساتھ پڑھنا. حسین ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے, جعلک اللہ من المصلین, اللہ قیامت میں تمہیں نمازیوں میں شامل کرے. ایک نماز وہ ہوتی جہاں وقت فضیلت کی وجہ سے حسین کے قتل میں جلدی کی جاتی, اور ایک نماز وہ ہوتی کہ جس نماز کو بچانے کے لیے حسین اپنے دو صحابیوں کو سامنے کھڑا کر دیتے. ہماری نماز ہو جائے تیروں کو سینے پہ روکنا, تلواروں کو سینے پہ روکنا. یاد رکھیے توازن ہمارے یہاں نہیں رہا. یہ نماز اور اذان تو وہ چیز کہ اگر سیاسی بھی ہو, مصلحت والی بھی ہو, دشمنی اہل بیت والی بھی ہو, اہل بیت کے خطبے کو کاٹنے والی بھی ہو, تب بھی علی کا پوتا علی ابن الحسین یعنی سید السجاد اس کا بھی احترام کرتا. پتا ہے یہ اذان جو ابھی دی گئی ہے اذان کی نیت سے نہیں دی گئی ہے, یہ اذان جو ابھی دی گئی ہے اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وقت نماز آ چکا, یہ اذان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنا, یہ اذان دی گئی ہے امام معصوم کا کلام کاٹنا. سیاسی اذان, مصلحت والی اذان, جعلی اور نقلی اذان ہے, دشمن اہل بیت اذان, مگر ہے تو اذان نا, احترام اس کا بھی کیا. سجاد نے اپنا خطبہ روک دیا. اذان کیسی ہی کیوں نہ ہو اذان کا ایک احترام, نماز کیسی ہی کیوں نہ ہو نماز کا ایک احترام. مولا سجاد یہ جو احترام کا پیغام بھی دے رہے ہیں تو یاد رکھیے اتنے بڑے امتحان میں تھے, اتنے بڑے امتحان میں. ایک عجیب جملہ سن فرماتی, میں نے پورے سفر میں, ارباب عزا یہ مدینے سے کربلا کا سفر نہیں ہے, یہ کربلا سے شام کا سفر ہے. یہ وہ سفر نہیں ہے کہ سیدانیاں محملوں میں بیٹھی ہیں, ہماریوں پہ پردے پڑے ہیں, پردے کا خیال کرنے والے وارث کبھی عباس کبھی اکبر کبھی حسین حفاظت کر رہے ہیں. نہیں, یہ وہ سفر جس میں نہ اماریاں ہیں نہ محملے, نہ پردے ہیں نہ پردے کے محافظ, نہ عباس ہیں نہ اکبر. ایسا بڑا امتحان سجاد کہتے ہیں پورے سفر میں نے کسی بیوی کو اپنی نماز شب تک قضا کر کے نہیں دیکھا. واجب نمازوں کی بات تو چھوڑی, نماز شب تک قضا نہ تھی. اگر شام غریبہ پانی نہ تھا خاکے کربلا پہ تیمم کر کے نماز پڑھی, اگر راستے میں کہیں قافلہ نہ روکا گیا. مولا سجاد کہتا میں نے دیکھا بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں اسی حالت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. ہم ایئر کنڈیشن مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ پا رہے اور جلتے سورج کے نیچے بے محمل و ہماری کی سواریوں پر ہاتھ گردن سے بندھے ہیں, مگر ان بیویوں کا قیام اور قعود رکوع اور سجود کا سلسلہ جاری ہے. ہر مصیبت آتی ہے اور سبحان ربی العلی وبحمدہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ. اتنا آسان بھی نہیں. میں نے ابھی بیویوں کے حوالے سے جتنے جملے کہے یہ پھر بھی کم ہیں. دیکھیے ہماریاں نہیں برداشت کرنے پیدا نہیں, وارث نہیں ہے برداشت کر لے, ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں برداشت کر لے, مگر یاد رکھیے اس سے بھی بڑا امتحان, ایسا امتحان جو ہر ایک برداشت کر بھی نہیں سکتا. ایک راوی بعد واقعہ کربلا, بس یہ آخری جملے, مدینے میں سجاد کے پاس پہنچا, کہا مولا سجاد کچھ ایسے لوگ جو یا کوفے میں تھے یا راستے میں تھے یا شام میں تھے, انہوں نے اس قافلے کی تفصیل ہمیں بتائی. مولا ایک بات بڑی عجیب, انہوں نے بتایا کہ قافلے میں اونٹوں پر یہ بیویاں سوار تھیں اور ان کے آگے نو کے نیزہ پر کٹے ہوئے سر چل رہے تھے, مگر مولا انہوں نے بتایا کٹے ہوئے سر میں حسین کا سر تھا, اکبر کا سر تھا, قاسم کا سر تھا, کوفے کا حبیب کا سر تھا, مسلم ابن خزاعہ کا سر تھا اور محمد کے سر تھا, لیکن مولا عباس کا سر انہیں نظر نہیں آیا. الروایت علی العہدۃ الراوی, عباس کا سر نظر نہ آیا. کیا عباس کا سر کربلا میں نہیں کاٹا گیا؟ میرے مولا نے کہا عباس کا سر بھی کاٹا گیا, تو آقا پھر یہ سر نظر کیوں نہیں آیا؟ کہا سنو, عجیب سوال کیا, سجاد کا کلیجہ پھر زخمی ہو گیا. کہا سنو, گیارہ محرم کو جب سارے کٹے ہوئے سر آ گئے, بیچارے ساتھ نے کہا انہیں نو کے نیزہ پہ بلند کرو, نو کے نیزہ لائے گئے, حسین کا سر بلند ہوا, قاسم کا سر بلند ہوا, اکبر کا سر بلند ہوا, عباس کا سر نو کے نیزہ پہ لگایا گیا, نو کے نیزہ سے زمین کربلا پہ گر پڑا. دوبارہ کوشش کی گئی, تین مرتبہ کوشش کی گئی, لیکن تینوں مرتبہ ناکامی ہوئی. بیچارے ساتھ نے کہا ہمیں تاخیر ہو رہی, اے قلی یہ سر تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے, تیرے دوست نے نو کے نیزہ دیکھے, کاش وہ قلی کا گھوڑا بھی دیکھ لیتا, گھوڑے کی گردن میں بندھا سر. ایسا کرو جب گھوڑا دوڑتا ہے گردن کو جھکا کے دوڑتا ہے, یہ کٹا ہوا سر کبھی زمین کوفہ سے ٹکرائے کبھی زمین شام کو. آئے سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکراتا گیا. راوی نے سوال بدل دیا, کہا مولا اچھا تو پھر یہ بتائیے جب باقی سارے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گئے, آخر آقا عباس کا سر کیوں نہ ٹھہرا, گرا کیوں تین مرتبہ؟ کہا تجھے نہیں پتا. ارے میرا چچا کتنا غیرت مند تھا جس نے گھر کے سہن میں اپنی بہنوں اور اپنی بھتیجیوں کے ننگے سر نہ دیکھے. آئے میرا غیرت مند چچا نو کے نیزہ سے کوفے کے بازاروں شام کے درباروں کیسے زینب و کلثوم کا کھلا سر دیتا. آئے میرا غیرت مند چچا. اولا بندہ مشکل کشا علی کے مشکل کشا بیٹے عباس کے ان مصائب کا واسطہ, مادر عباس ام البنین کا واسطہ, میرے مظلوم امام سید الساجدین کا واسطہ, صاحبان ایمان خصوصاً بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی ہر پریشانی کو دور فرما, بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات خصوصاً ہمارے شہداء اور مراجع انہیں آل علین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما, صفِ ادا پر فاطمہ کے لال کے غم میں آنسو بہانے والے ان مومنین اور مومنات کی تمام حاجتیں پوری فرما, خصوصاً جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہے یہ پریشانی دور فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما, صاحبان اولاد کی حفاظت فرما. ایک برادر ایمانی کا کل ایک امتحان, انہیں اس امتحان میں اور ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کے امتحان میں بے حق اہل بیت اطہار کامیاب و کامران فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما. ماتم حسین, حسین.